السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. شہادت حضرت امام مشتبہ علیہ السلام والسلام و رحلت جان گداز و غمناک حضرت پیغمبر اکرم رسول اعظم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام علماء کرام حاضرین و تمام امت مسلمہ کو تعزیت و تسلیت پیش ہیں. سعادت ہے میرے لیے ایک طالب علم کے لیے کہ علماء کی اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، اور وہ بھی آج اس روز عظیم و روز اہم جو تمام امت کے لیے سوگ و عزا کا دن ہے، اور خصوصاً وارثان انبیاء علماء کرام آج نبی اکرم کی وفات کے روز یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے کہ راہ نبی اکرم کو اس امت کے اندر انہوں نے زندہ رکھنا ہے اور جاری رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے رسول اللہ کو مبعوث کیا ہے اس امت کی طرف یا لوگوں کی طرف جو آشکارا اور کھلی گمراہی میں غرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے، اور ان کی ہدایت کے لیے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو مبعوث فرمایا امیین کے اندر، اور ان کا کام یہ ہے کہ اس امت کے اوپر تلاوت آیات خدا کریں، تزکیہ و تطہیر کریں، اور تعلیم کتاب و حکمت کریں. یہ منشور ہے خدا و تبارک و تعالیٰ کا امت کی ہدایت کے لیے یا گمراہ لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے. اور آج اس روز عظیم وارثان انبیاء کے العلماء ورثت الانبیاء، علماء وارثان رسالت و نبوت ہیں، وارثان انبیاء ہیں، یہ عزم لے کر آئے ہیں کہ وہی عمل اپنی قوم و ملک و مملکت کے اندر انجام دیں، اس معاشرے کو آشکارا گمراہی سے و ضلالت سے باہر نکالیں. یہ منظر یقیناً رسول اللہ کے قلب نورانی کو مسرور کر رہا ہے کہ اتنی تعداد میں علماء کرام و معلمین دین جمع ہوئے ہیں، اور یہ عزم دہرانے کے لیے اور آپس میں تجدید کے لیے کہ ہم نے راہ رسول اللہ کو اس ملک و مملکت میں اور اس قوم کے اندر زندہ رکھنا ہے.
سخت ترین کام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا ہے کہ جس معاشرے کو قرآن فرما رہا ہے فی ضلال مبین، اسی کو بعد میں قرآن ہی نے لقب دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو جو ابھی تک خدا نے لوگوں میں پیدا کی ہے یا لگائی نکالی ہے. اس لیے علماء کا کام انبیاء کا کام ہے، وہ معلم در حقیقت حقیقتاً وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو خدا و تعالیٰ نے ان معلمین کے سپرد کیا ہے، انبیاء کرام کے معلمین کی صفات، ان کے اوصاف، ان کا کام، ان کے تمام امور، سوائے ان خاص شرائط کے جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں کہ وہی ان پر نازل ہونی ہے، شریعت انہوں نے لے کر آنی ہے اور عصمت ان کا حصہ ہے، باقی کمالات جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کے لیے مخصوص قرار دیے ہیں وہ انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہیں، لیکن ذمہ داریاں انبیاء کی خداوند تبارک و تعالیٰ نے بعد از انبیاء ان کے جانشینوں پر ڈالی ہیں، اور ان جانشینوں کی فہرست میں علماء کو بھی شامل کیا ہے کہ علماء حافظ دین ہیں، محافظ دین ہیں، مبلغ دین ہیں، اور دین کی خاطر انبیاء کی طرح ہی قربانیاں دینے والے ایثارگر لوگ ہیں۔ پہلا نقطہ جو آپ عزیزوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ ہم جس معاشرے کے اندر ہیں اس کی صحیح صورتحال پتہ ہو ہمیں۔ الحمدللہ آپ جو محاذوں کے اوپر ہیں آپ درست ادراک رکھتے ہیں، اندازہ ہے آپ کو کہ اس وقت ہمارے ملک کی کیا صورتحال ہے۔ چند طبقات ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے، پیروانی مکتب اہل بیت ہیں، شیعہ ہیں وہ مومن، اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد دیگر فرقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو دین سے ممکن ہے دور ہوں، کسی اسلامی فرقے یا مذہب سے ان کا تعلق نہ ہو۔ ان طبقات سے ہمارا واسطہ ہے، اگر ہم اپنے پیروان امیر المومنین کو و پیروان مکتب اہل بیت کو دیکھیں، ان کے اندر جذبہ ہے، ایمان ہے، خلوص ہے، سب کچھ ہے، لیکن بہت ساری مشکلات بھی ہیں، اور ان مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ آگاہی کم ہے، معرفت کم ہے۔ یہ اس وجہ سے کم ہے کہ تبلیغ کا عمل نہیں ہے، سست ہے، ضعیف ہے، وہ بہت کمزور ہے۔ اگر میں یہ عرض کر دوں کہ نہ ہونے کے برابر ہے تو بھی مبالغہ نہیں ہے۔ ہمارے مقابلے میں جو دوسرے فرق ہیں شیعہ کے علاوہ، ان کے اندر تبلیغ کا عنصر بہت مضبوط و قوی ہے، وہ تبلیغ کے سہارے قائم ہیں۔ وہ کام جو شیعہ کے اندر عزاداری کر رہی ہے، شیعہ کو عزاداری نے قائم رکھا ہوا ہے، انہیں تبلیغ نے قائم رکھا ہوا ہے۔ ان کے پاس ایسا عنصر نہیں ہے عزاداری والا۔ عزاداری میں عوام خوب اپنے جذبے، محبت و عقیدت کے تحت آ جاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں اور اس کو بھرپور طریقے سے منعقد کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عزاداری میں عقیدت ہی ہوتی ہے، وہ جذبہ ہی ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، جوش اظہار ہوتا ہے۔ ابھی ایام عزا اختتام کو پہنچنے والے ہیں، بعض شیعہ 10 محرم پہ ختم کر دیتے ہیں، بعض چہلم پہ ختم کر دیتے ہیں، بعض 28 سفر پہ، اور بعض 8 ربیع الاول کو۔ 8 ربیع الاول کو سب شیعہ کا عزا کا اختتام کا اعلان ہوگا کہ 8 ربیع الاول آخری عزاداری کریں گے، اور پھر اگلے محرم تک بیچ میں ساکت ہو جائیں گے۔ لیکن مقابلے میں جو تبلیغی عنصر ہے وہ سال بھر جاری رہتا ہے، اور ہمارے یہاں سستی یہ ہے کہ ایام عزا میں جب پوری قوم رغبت پیدا کرتی ہے دین کی طرف، مجالے سے دین کی طرف، مجالے سے عزا کی طرف، مجالے سے عزا میں سب سے کم چیز جو دیکھنے میں آتی ہے وہ تبلیغ ہے۔ بعض جگہ سرے سے نہیں ہے، وہ بعض جگہ اگر ہوگی تو بہت ہی کم ہے۔ اول مبلغ ممبر پہ آتا نہیں ہے یا اس کو آنے نہیں دیا جاتا، مقرر آتے ہیں، وہ مقررین تبلیغ نہیں کرتے، وہ اپنے فن رکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے قوم میں یا عوام میں مقبولیت بھی ہوتی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے۔ عوام کا بھی مزاج ایسے ہے کہ تبلیغ کو ایام عزا میں اتنا پسند نہیں کرتے۔ کمی ایک یہ ہے کہ مبلغ بھی کم ہے، اگر برفرض کسی جگہ ضرورت ہو مبلغ کی تو وہ ملتا بھی نہیں ہے. کئی جگہ ابھی تھوڑا سا لوگوں کا مزاج بدلا ہے، چاہتے ہیں کوئی تبلیغی عالم دین آئے اور آ کر تبلیغی خطاب کرے، اس وقت پھر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں پورے ملک کے اندر کہ کوئی تبلیغی ایسا اچھا خطیب مل جائے جو یہاں مثلا 10 دن یا یوم عزا کے اندر مجلس پڑھے. ہم روز بروز ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مشکلات بڑھ رہی ہیں اور دوسرے لوگ غلبہ پیدا کر رہے ہیں، پھیل رہے ہیں. ان کے اندر ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تبلیغ کو رائج کیا ہے اور تبلیغ کے اوپر ان کا ایمان ہے. تبلیغ کے سہارے اور تبلیغ کی بدولت وہ آہستہ آہستہ ساری صفوں کو تسخیر کر رہے ہیں، بڑے میدان مار رہے ہیں. جمعیت زیادہ ہے اور باقی ادارے مضبوط ہیں ان کے. ظاہر ہے جو قوم سارا سال میدان میں ہوتی ہے اور جو صرف 10 دن یا چند دن ہوتی ہے تو فرق اتنا ہونا چاہیے. 365 دن میدان میں رہنا اور چند دن سال میں میدان میں رہنا، اس کا واضح فرق ہے. تبلیغ کے لیے عموماً ہمارے بہت سارے بزرگان بھی ہیں جو تبلیغ کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے، قائل ہی نہیں ہے تبلیغ کے لیے. وہ ترجیح دیتے ہیں کہ جو زیادہ پڑھ لکھ جائے، یہ خصوصاً شیعہ مدرسوں میں اور حوزوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے، جو زیادہ پڑھ لکھ جائے تو وہ نہ پیش نمازی کرتا ہے اور نہ ہی تبلیغ کرتا ہے، امام جماعت بھی نہیں بنتے، تبلیغ بھی نہیں کرتے، چونکہ وہ تدریس کو ترجیح دیتے ہیں. مدرسوں میں بیٹھیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھائیں اور محقق بنیں، ریسرچ کریں، فقیہ ہو، فقہا ہو، اس طرح سے بننے کو ترجیح دیتے ہیں. ظاہر ہے مدرسے میں بیٹھ کر تدریس تو عوام سے مربوط نہیں ہے، تدریس طالب علموں سے مربوط ہے. طالب علم تو بن جاتے ہیں تدریس سے، لیکن عوام پھر بھی تدریس کا کوئی ایسا عوام تک نہیں پہنچتا. اسی طرح تحقیق کا نتیجہ بھی عوام کو کم ملتا ہے، کتاب آتی ہے لیکن عوام پڑھتے نہیں ہیں کتاب کو. تنہا ذریعہ عوام کی ہدایت کا تبلیغ ہے اور یہ اتنی رغبت والی چیز نہیں ہے، زیادہ اس کی طرف رغبت نہیں ہے. لہذا بزرگان، زیادہ تعلیم یافتہ لوگ، دینی، ان دونوں کاموں کو، مثلا انہیں اگر کہا جائے کہ آپ مدرسے کے مسئول بننا ہے یا مسجد میں جا کر تبلیغ کرنی ہے، نماز پڑھانی ہے، تو مدرسے کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہمیں مدرس لگایا جائے، پیش نمازی اتنا آبرو والا شغل نہیں ہے. جبکہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد اسلام کا سنگر ہے، مورچہ ہے اسلام کا. اور مورچے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی محاذ، یہ ہے محاذ پہ بنا ہوا مورچہ ہے، اور مورچے کے اندر مجاہد ہوتا ہے، محافظ اسلام مورچے میں بیٹھا ہوتا ہے. مورچہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، مجاہد بھی مضبوط ہونا چاہیے، چونکہ آگے فرنٹ لائن ہے اور اس کے سامنے بہت سارے لشکر ہیں. جہلیت کا ایک لشکر ہے، گمراہوں کا ایک اور لشکر ہے، مخالفوں کا ایک اور لشکر ہے، نادانوں کا اور لشکر ہے، دشمنوں کا لشکر ہے. یعنی ایک عالم دین جو مسجد میں بیٹھا ہوا پیش نمازی کر رہا ہے یا امامت کر رہا ہے، وہ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے دین کے مورچے میں بیٹھا ہوا ہے، محاذ میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے ایک نہیں کئی لشکر ہیں. کچھ اپنے ہی جاہل ہیں، اپنے جو اس کے ارد گرد، ممکن ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہی ہوں لیکن جاہل ہوں، روز تنگ کرتے ہیں آ کر اس کو، الٹے سیدھے مسائل پوچھتے ہیں، الٹے سیدھے اس کے سامنے حجتیں کرتے ہیں، اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں. ایک لشکر تو یہ ہوتا ہے جو اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے یا سامنے، ایک لشکر اور موجود ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ یہ مولانا یا یہ عالم یا امام ان کی مرضی کی بات کرے، دین کی بات نہ کرے، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسی بات کرے. پھر اس کے مخالفین آ جاتے ہیں، دشمنان آ جاتے ہیں، اور لشکر کے لشکر اس ایک مجاہد کے مقابلے میں ہوتے ہیں. اور یہ مجاہد مشکلات میں بھی ہوتا ہے. پہلے بھی ہم نے لاہور میں علماء کرام اسی طرح کی نشست میں، ائمہ جمعہ و جماعت کی ایک مجلس میں، میں نے یہ نقطے عرض کیے تھے، وہاں وہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور دوسری طرف سے یہ مجاہد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ضروریات زندگی میں بھی پریشان ہوتا ہے، جو روزمرہ کی اس کی ضرورت ہے، مثلا اس کے گھر میں 3 ٹائم کا کھانا پکنا ہے، اسی میں وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیسے پکے گا، اپنے بچوں کو رکھے کہاں، اس قسم کے مسائل و مشکلات ہیں. چند روز قبل ایک عالمی دین آئے امام جماعت کے جمعہ اور آ کر کہنے لگے کہ میں مسجد میں ہی رہتا ہوں, مسجد میں ایک کمرہ انہوں نے دیا ہوا ہے اور اس کے باہر دھوپ پہ کچن ہے, جو سردی گرمی میں وہی ہمارا کچن ہے, کمرے کے باہر جو جگہ ہے, اور وہ جگہ جو عام وضو کے لیے ٹوائلٹ ہے مسجد کے باہر جس کو سارے مومنین یوز کرتے ہیں وضو کے لیے, کہا میری فیملی بھی, بیوی بچے بھی وہی ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں, میں بھی وہی یوز کرتا ہوں, مومنین بھی وہی یوز کرتے ہیں. خوب آپ توجہ کریں کہ ایک ایسی حالت میں امام رکھا ہوا ہے اپنا کہ اس کی ناموس ہے, اس کی بیوی بچے ہیں, اس کی بچیاں ہیں, وہ بھی وہی مردوں والے ٹوائلٹ میں آ کر استعمال کریں جہاں پر لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے, وضو کرتے ہیں, وہ ایک ہی ٹوائلٹ ہے, وہی نمازی بھی استعمال کرتے ہیں, وہی اس طرح کم ترین, معمولی ترین و محروم ترین زندگی اس مجاہد کی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی بعض, جیسا ابھی وصال بھائی نے اشارہ فرمایا کہ ان عزیزوں میں ایسے بھی ہیں جو جن کو اتنا بھی میسر نہیں کہ سال گزار سکیں, لیکن پھر بھی وہاں قائم ہیں, وہ اپنا کام اور فریضہ انجام دے رہے ہیں. ان کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے ان کے لیے کہ ان شرائط کے اندر بھی یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے ایک مجاہد کو مورچے میں محاذ سنبھالنے کے لیے اس کو تقویت کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ ہم اس بابت واقعا شکر گزار ہیں, و دفتر مقام معظم ہے راہبری کا, وہ بالخصوص ان کے نمائندے پاکستان میں جناب آغائے بہدینی حافظہ اللہ اور ان کے دفتر کے اعضاء و خصوصاً وصال بھائی کے, جنہوں نے یہ فکر کی اہتمام کیا ہے اور ان مجاہدین تک پہنچے ہیں, خود پہنچے ہیں, رابطہ کیا ہے ان سے جا کر اور ان کے احوال پرسی کیے بلا کر, یہ اپنی جگہ پر ایک بہت احسن قدم ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا و تعالیٰ وہ دن لائے کہ جب یہ عزیزان عزت کے ساتھ, آبرو کے ساتھ اور تمام پریشانیوں کے کھٹکے دل سے نکال کر اور آسودہ دل کے ساتھ خدا کی راہ میں انشاءاللہ قیام کریں اور خدمت دین اسلام کریں اور انہیں اپنے روزمرہ کے مسائل کی انشاءاللہ پرواہ نہ ہو, وہ دن آئے اور کر سکتے ہیں. اتنے وسائل ہماری قوم کے پاس موجود ہیں اور بزرگوں کے پاس موجود ہیں اور یہ بہت اچھا احسن قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے. اس حوالے سے ہم دفتر مقام معظم راہبری کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ امام جماعت و امام جمعہ و معلم, اس کو اپنا مقام بھی پتہ ہو کہ میرا مقام کیا ہے. یہ نقطہ بھی میں پہلے کئی جگہ ایسی مشابہ محفلوں میں عرض کر سکا ہوں جہاں علماء کرام تشریف فرما تھے کہ دیکھیں جو عنوان دین نے آپ کو دیا ہے وہ امام ہے, آپ مسجد کے امام ہیں, نظام دین نظام امامت ہے, کل دین بھی امامت کے سپرد ہے, پوری ملت بھی امامت کے سپرد ہے اور اس کے چھوٹے یونٹ بھی امامت کے سپرد کیے گئے ہیں. ہر یونٹ چلانے کے لیے خدا نے امامت ہی بنائی ہے اور محلے کی مسجد کے لیے بھی امامت کا ہی عہدہ رکھا گیا ہے کہ یہ ایک جونیئر امام ہے, یہ ایک اسی محلے کا ایک امام ہے, وہیں سے بننا ہے اس کو. پہلا نقطہ آپ عزیزان اپنے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو جو رینک دین نے دیا ہے وہ امامت کا رینک ہے, ملازمت نہیں ہے. اگرچہ پریشانیاں ہیں, کمیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, محرومیتیں ہیں اور لوگوں کی ذہنیت درست نہیں ہے, لوگ عموماً علماء کے بارے میں پاکستان میں جو ذہنیت رکھتے ہیں وہ نادرست ذہنیت ہے, اس ذہنیت کی اصلاح کی ضرورت ہے تبلیغ کے ذریعے, سمجھانے کے ذریعے کہ آپ علماء کے بارے میں یہ جو نگاہ رکھتے ہو یہ بدلو, یہ درست نگاہ نہیں ہے. عالم وارث نبی ہے, معلم وارث نبی ہے اور معاشرہ بدلے اپنی نگاہ, لیکن یہ ذرا کہنے سے نہیں بدلے گی. اگر میں مومنین سے کہوں, شیعوں سے کہوں کہ آپ اپنی نگاہیں علماء کے بارے میں بدل دو تو میرے کہنے سے کوئی بھی نہیں بدلے گا, نبیوں کے کہنے سے نہیں بدلتے تو طالب علموں کے کہنے سے کون بدلتا ہے. اس کو بدلنے کا طریقہ دین نے بتایا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں بدل سکتی ہیں کردار کے ذریعے سے. جس طرح روایت میں بھی ہے کہ کونو دعاتن للناس دون السنتکم، لوگوں کے لیے داعی بنو، مبلغ بنو، لیکن زبان سے نہیں بلکہ عمل سے. دون السنتکم، اپنے کردار سے لوگوں کی ذہنیتیں بدل دو. لوگ جب دیکھتے ہیں ایک اچھا سلجھا ہوا انسان، سمجھدار انسان، با حکمت انسان، با شخصیت انسان، با ظرفیت انسان، تو خود ہی اپنی سوچ بدل دیتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ ہم غلط سوچ رہے تھے. جب وہ کسی اچھی شخصیت سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نہ یہ تو بہت ہی خوددار اور بہت ہی عزت نفس والا انسان ہے، فوراً اپنے اندر تبدیلی لے آتے ہیں، اپنی سوچ بدل دیتے ہیں. روایت میں ہے یہ جو اشارہ ہوا آپ کی خدمت میں کہ مشرب ناب اور یہاں تشریف فرمائے رضوی صاحب بھی، اور ان سے بھی میری درخواست ہے کہ تمام علماء کرام جتنے بھی پورے ملک میں ہیں، کہ البتہ پہلے سے یہ گزارش کر رکھی ہے لیکن ابھی تک شاید ایسے ہوا نہیں ہے، جتنے علماء کرام جہاں جہاں بھی ہیں خصوصاً ائمہ جمعہ و جماعت، ان تک مشرب ناب اعزازی طور پر پہنچے، ان کو باقاعدہ ممبر بنایا جائے، ماہانہ پہنچے. اس کے اندر بہت سارا مواد ہے ایسا جو آپ عزیزوں کے بہت کام آ سکتا ہے، جیسا کہ کئی جگہ پر ائمہ جمعہ نے بتایا ہے. ایک امام جمعہ یہ بتا رہے تھے کہ ایک شمارہ مجھے ملا مشرب ناب کا، میں نے ایک سال پورا خطبے جمعے کے اسی سے دیے ہیں، ایک سال ایک شمارے سے میں نے خطبے بنا بنا کے نکال نکال کے دیے ہیں. تو باصلاحیت آدمی تھے ظاہر ہے کہ مواد لے کر پھر اسے آگے خطبات نکال سکتے تھے. خوب یہ ایک آمادہ چیز ہے، تیار چیز ہے. اس کے اندر حکمت علی علیہ السلام کے نام سے ایک مضمون چھپ رہا ہے، آپ کے مطالعے سے گزرتا ہوگا، نہج البلاغہ کے تیسرے حصے کے جو کلمات قصار ہیں ان کی تفصیل ہے حکمت علی، اور ان میں سے بعد میں آپ کی نظروں سے گزرے گی. میں ایک حکمت کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من نصب نفسہ للناس اماما فلیبدأ بے تعلیم نفس ہی قبل تعلیم غیرے، جس نے اپنے آپ کو لوگوں کی امامت کے لیے منسوب کیا ہے، پیش کیا ہے کہ میں ہوں لوگوں کا امام، تعلیم میں ان کا امام ہوں، عبادت میں ان کا امام ہوں، دین میں ان کا امام ہوں، کسی بھی شعبے میں میں ان کا امام ہوں، پیش رو ہوں، پیشوا ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی تعلیم سے پہلے اپنی تعلیم کی طرف توجہ کرے، آغاز اپنے آپ سے کرے. جب اپنے آپ سے آغاز کرے گا اس کی کامیابی یقینی ہے، وہ 100% ہے. جس طرح آیت کریمہ جو آپ کی خدمت میں عرض کی اور آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں اپنی نماز جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، یا جس طرح سورہ دیگر میں ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان دونوں آیات کے اندر ہے کہ ہم نے رسول کو مبعوث کیا ہے. مبعوث بھیجنے کو نہیں کہتے، مبعوث اٹھانا، بھڑکانا، تیار کرنا، اس طرح سے تیار کرنا کہ اس کے اندر اتنی ہمت، حوصلہ، عزم و جزم پیدا ہو جائے کہ کسی رکاوٹ کے پیچھے رکے نہیں. مبعوث ابھرا ہوا انسان، بھڑکا ہوا انسان، تیار انسان، بالکل تیار انسان کو کہتے ہیں. اور تیار انسان جب آتا ہے میدان کے اندر، پھر اس کے سامنے رکاوٹیں اور مشکلات کوئی اہمیت نہیں رکھتی. وہ انسان جلدی گھبرا جاتا ہے جو تیار نہ ہو. غیر تیار انسان سردی ہو تو ڈر جاتا ہے، گرمی ہو تو ڈر جاتا ہے، دو چار بندے ہو تو ڈر جاتا ہے، اگر نفری کم ہو تو ڈر جاتا ہے، روٹی کم ہو تو ڈر جاتا ہے. بلاخر جو تیار نہیں ہے وہ کسی نہ کسی جگہ جا کر رک جاتا ہے، کسی نہ کسی رکاوٹ کے سامنے رک جاتا ہے. جو تیار ہے وہ پھلنگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دیکھا آپ نے کہ رسول اللہ نے اتنا عظیم انقلاب برپا کیا ہے، اس عظیم انقلاب کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے ان کو مبعوث کیا ہے. هو الذی بعث، وہ خدا جس نے رسول کو تیار کیا ہے، جس نے رسول کو آمادہ کیا ہے، جس نے رسول کو اٹھایا ہے، جس نے رسول کو برانیختہ کیا ہے. یہ بیسط کے معانی کے اندر شامل ہیں یہ سارے تصورات. اور وارث نبی عالم دین بھی مبعوث ہونا چاہیے. مبعوث ہوتا ہے ایک آگاہی سے، آگاہی بیدار کرتی ہے عالم دین کو، اپنے زمانے کا عالم بنے. اور دوسرا تربیت و تزکیہ اس کو آمادہ کرتا ہے. اور یہی دو کام تھے جو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے اس طرح تیار کیا, ادبنی اللہ, مجھے اللہ نے مؤدب بنایا ہے, تزکیہ و تطہیر کی ہے, اور پھر میں نے امت کی تزکیہ و تطہیر کی ہے. اور اسی طرح خداوند کا فرمان ہے کہ ہم نے رسول پر وحی نازل کی ہے, یہ علم کے خزانے ہم نے رسول اللہ پر کھولے ہیں اور رسول اللہ کو اتنی آگاہی مل گئی ہے. اپنی حد تک ظاہر وہ مقام تو مخصوص ہے رسول اللہ کے ساتھ, کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا, لیکن اپنی حد تک ہر عالم, ہر طالب علم اس کا اپنی حد تک ان دونوں کاموں سے مزین ہونا ضروری ہے. ایک آگاہی اس کے اندر موجود ہو تاکہ وہ مبعوث ہو, اور دوسرا تربیت ہو, اس کی تزکیہ ہو. کتنے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں, مثلا جن کی طرف ابھی برادر ارجمان جناب وصال بھائی نے اشارہ کیا ہے, انہوں نے, یہ کون لوگ ہیں جو سال میں چند کلو گندم ملتی ہے اور پورا سال پھر بھی اس گاؤں میں یا اس علاقے کے اندر پھر بھی دین خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور پرواہ نہیں ہے, جبکہ دوسرا ایسا آدمی ہے کہ اگر مثلا شہر کے اندر ہے یا کسی اچھی جگہ پر ہے, اگر اس کو 20,000 روپیہ بھی مہینے کا دو تو پھر بھی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے افراد بھی موجود ہیں. ایک جو ہے چند کلو گندم لے کر اکتفا کر کے قانع ہو کر راہ خدا میں لگا ہوا ہے, اور دوسرا 20,000 روپیہ لے کر بھی حاضر نہیں ہے. فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ فرق یہی ہے, مبعوثیت کا فرق ہے, کہ ایک تیار ہے, آمادہ ہے, مبعوث ہے, اس کے اندر جذبہ ہے, اس کے اندر عزم ہے, اس کے اندر درد ہے, اٹھاتا درد اٹھاتا ہے انسان کو. آپ یہ جسمانی درد بھی ایسا ہی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سونے کے ٹائم بھی جاگ رہے ہوتے ہیں, رات کو بھی جاگ رہے ہیں. کیوں جاگ رہے ہو بھائی؟ کہتے جی میرے درد ہے, میرے جسم میں درد ہے, میرے سر میں درد ہے, میرے وجود میں درد ہے, یہ درد مجھے سونے نہیں دیتا. تو دوسرے کو پوچھو کہ آپ نماز میں سوئے ہوئے ہو, آپ مجلس میں سوئے ہوئے ہو, آپ جہاں کھڑا ہونا چاہیے جاگنا چاہیے وہاں سوئے ہوئے ہو, کیوں سوئے ہوئے ہو؟ وہ بھی جواب دے گا, وہ بھی اس لیے کہ میں نے بریانی کھائی ہے, میں نے پلاؤ کھایا ہے, میں نے آج سے زیادہ کھایا, اس کا خمار چڑھا ہے, پیٹ بہت بھرا ہوا ہے, اٹھا نہیں جاتا, بوجھل ہو گیا ہوں, وزنی ہو گیا ہوں, چلا نہیں جاتا, اٹھا نہیں جاتا. اگر انسان حد سے زیادہ پیٹ بھر لے تو ذرا وہ سلا دیتا ہے انسان کو, اور درد اٹھا دیتا ہے انسان کو. جو شکم پرست ہیں, تن پرست ہیں, وہ اٹھتے نہیں ہیں. قوم مر رہی ہے, وہ کہتے ہیں مرنے دو ہمیں کیا ہے. لوگ جاہل ہیں, وہ کہتے ہیں جاہل رہے مجھے کیا ہے. انہیں کہو یہ شیعہ جنازہ ہے, کوئی پڑھانے والا نہیں ہے, سنی, ایسے جنازے ہیں, بلاتے ہیں کسی دشمن ناسبی کو بلا لیتے ہیں, ذرا قریب ترین وہی ہیں, ان کی مسجدیں ہیں, ان کو بلا لیتے ہیں جی آؤ یہ شیعہ اس کا جنازہ پڑھو. وہ اسی جگہ کہتے ہیں کہ پہلے مسلمان ہو پھر جنازہ پڑھیں گے. ابھی ہوا چند دن پہلے کی بات ہے, شاید ایک مہینہ یا دو مہینے کے پہلے کی میں بات آپ کو سنا رہا ہوں, کہ مومنین آئے, انہوں نے بتایا کہ ایک بستی ہے, اس میں بہت بڑی تعداد ہے مومنین کی, شیعہ کی, بچی فوت ہو گئی ان کی, اس کے جنازے کے لیے کسی قاری کو بلایا تو اس نے کہا کہ علم بھی اتارو نیچے, توبہ بھی کرو پہلے ادھر, اور یہ کلمے زبان پر کا 6 کلمے میں پڑھوں گا, وہ پڑھو تم مسلمان ہو پھر میں تمہاری بچی کا جنازہ پڑھوں گا. یعنی پہلے ان کو تشیع سے دور کریں, اسلام سے دور کریں. وہ قریبی, اب یہ ایسی جگہ پر ہے مثلا قریبی ایک جگہ فرض کریں مدرسہ ہے یا عالم ہے, اسے جا کر کہو گے یہ بستی ہے جس کے اندر یہ حالت ہے, وہ کہتا ہے مجھے کیا ہے, میرے مجھ سے نہیں چلا جاتا. یہ شکم پر انسان ہے, یہ نیند میں ہے, اس کو درد دین نہیں ہے, اس کو درد ملت نہیں ہے, اس کو درد مکتب نہیں ہے, اس کو درد انسانیت نہیں ہے, اس کو درد تشیع نہیں ہے, کسی چیز کا درد نہیں ہے اس کو. درس ضروری ہے آگاہی کے لیے, اگر درس نہ پڑھے انسان آگاہی پیدا نہیں ہوتی, اور درس پڑھ کر سو بھی سکتا ہے آدمی. کتنے لوگ ہیں درس پڑھ کے سو گئے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جو چیز اٹھاتی ہے انسان کو, اکساتی ہے, میدان میں لاتی ہے, وہ درس نہیں ہے. درس آگاہی دیتا ہے, درد میدان میں لاتا ہے اٹھا کر. یہ ضروری ہے, یہ اصل ہے. مبعوث درد سے ہوتا ہے انسان. هو الذي بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے رسول کو بھیجا مبعوث کیا، یعنی اس رسول کے دل کے اندر تمام دنیا کا درد ہم نے بھر دیا ہے۔ لہذا یہ رسول جب کسی گمراہ کو دیکھتے ہیں تو کڑتے ہیں، کیوں گمراہ ہے یہ؟ سورہ توبہ کے آخر میں جو آیات ہیں کہ یہ رسول جب گمراہوں کو دیکھتے ہیں کڑتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہ اس حد تک پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ اے رسول، لعلک کا باق ان نفسک، آپ تو ان لوگوں کی خاطر اپنے آپ کو رنج میں اور دکھ میں ڈال رہے ہیں، کیوں اتنا اپنے آپ کو رنج میں ڈال رہے ہیں؟ آپ کون آدمی اتنے اپنے آپ کو رنج میں ڈالتا ہے جس کے اندر یہ درد موجود ہوتا ہے، جو اپنا بیوی بچے چھوڑ دیتا ہے، اپنے بچوں کے پاس تو سب کچھ رہتے ہیں لیکن ایک معلم وارث رسول ہی ہے جو اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں ہی تنہا چھوڑ دیتا ہے، لیکن امت کے بچوں کی ہدایت کے لیے کمر باندھ لیتا ہے، درد ہے اس کو نکالتا ہے باہر۔ یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے خدا کسی کو دے دے، درد دین، درد اسلام، درد تشیع، درد ملت، درد انسانیت، مبعوث ہونے کے لیے یہ درس چاہیے، آگاہی چاہیے اور درد چاہیے، اور تیسری چیز جو قرآن فرما رہے وہ تزکیہ و تطہیر چاہیے۔ تزکیہ و تطہیر یعنی ان چیزوں سے پاک ہونا چاہیے عالم دین، جو چیزیں انسان کو لے جاتی ہیں اس وادی میں جو شایع نشان انسان نہیں، تما نہ ہو، حریص نہ ہو، لالچی نہ ہو، مانگنے والا نہ ہو، گدائی نہ کرے، یہ تطہیر بھی چاہیے۔ عالم دین کی تطہیر اپنے طرح کی ہونی چاہیے، خدا عفیف ہونا چاہیے اس کو، اتنا عفیف ہو جس طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ امیر لوگ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں، کس وجہ سے؟ تعفف کی وجہ سے، عفت کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے، حالانکہ بچارے نے کئی ٹائم کا کھانا نہیں کھایا ہوا، اس کے گھر میں پکتا ہی کچھ بھی نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، لیکن کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتا کہ میں اتنا کیوں، اللہ پر اس کا بھروسہ ہے۔ یہ وہ افراد ہوتے ہیں مجاہد جو مورچوں میں بٹھائے جاتے ہیں، اور مورچے، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں مسجدوں کو دکان بنا لیتے ہیں، مورچے کو دکان بنا لیتے ہیں، اگر کسی بنیے کو مورچہ دیں کہ تم بھائی یہاں بیٹھو، بندوق بھی دیں، مورچہ بھی دیں کہ یہ بندوق ہے، یہ اسلحہ ہے، یہ گولیاں ہیں، سامنے دشمن ہے اور تم نے اس گاؤں کا، اس شہر کا دفاع کرنا ہے، تو وہ ادھر کچھ چیزیں بیچنے کی لے جاتا ہے، بندوق سائڈ پہ رکھ کر دکان پہلے چمکا لیتا ہے، وہ مسجد دکان بن جاتی ہے نعوذ باللہ، جہاں پر تاجر چلا جائے، سوداگر چلا جائے۔ لیکن ایک بھوکے پیٹ والا مجاہد جب جاتا ہے تو اسے لوگ کہتے ہیں بھائی تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو کیا کر رہا ہے، تو جا اپنا نوکری کر، وہ کہتا ہے نا، نوکری کرنے سے میرا پیٹ بھر جائے گا لیکن دین خدا بھی تو بچانا ہے مجھے، یہ کون بچائے گا؟ میں اپنے بچوں کو سنبھال سکتا ہوں کہ ملازمت کروں، نوکری کروں، مزدوری کروں، دوسروں جتنا تو کما سکتا ہوں میں بھی، لیکن دین خدا اکیلا رہ جائے گا۔ کربلا فرق کیا تھا؟ کربلا کے وقت آیا کوئی فقیر دنیا میں نہیں تھا، جب سید الشہداء نے قیام کیا، مدینہ فقہا سے بھرا ہوا تھا، مکہ فقہا سے بھرا ہوا تھا، بڑے بڑے پارسا، اتنے پارسا لوگ، اتنے متقی لوگ تھے وہاں پر، جو مسلح سے اٹھتے ہی نہیں تھے، 24 گھنٹے مسلح کے اوپر، سوتے بھی مسلح کے اوپر تھے، اور جو وضو نہیں ٹوٹتا تھا ان کا، اگر فوراً وضو ٹوٹے فوراً وضو کرتے تھے، یعنی آپ یوں کہیں کہ جب تک جاگ رہے ہیں وضو کی حالت میں ہیں، ایک لمحے وضو نہیں ٹوٹنے دیتے تھے، اتنے طہارت کا خیال رکھ رہے تھے۔ لیکن امام علیہ السلام نے جب ان کو قیام کی دعوت دی، نہیں آئے وہ، نہ وہ علماء، نہ محدثین، نہ مفسرین، نہ فقہا، کوئی بھی نہیں اٹھا، صرف سید الشہداء اٹھے، اس وجہ سے کہ درد نہیں تھا ان کو دین کا، درد نہیں تھا اسلام کا، درد کربلا لے کر آتا ہے انسان کو۔ اور تزکیہ و تطہیر یعنی وہ صفات جو انسان کو پست و گھٹیا کر دیتی ہیں، ان صفات سے دوری ضروری ہے۔ پھر ایک مجاہد مورچے کے قابل ہوتا ہے، مجاہد وہ امام کہلاتا ہے، اسلام اس کو امام کہتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر خودداری نہ ہو تو لوگ اس کو ملازم رکھ لیتے ہیں، مثلا کسی کو امام بھیجا گیا، لوگ کہتے ہیں چھوڑ امامت، چھوڑ، میرے یہاں نوکری کر رہا تھا، یہ دوں گا تجھے، دو روٹیاں دوں گا، تو نوکری کر۔ نہ، امام کبھی بھی روٹیوں کے بدلے امامت نہیں اپنی بیچتا، ملازمت نہیں اختیار کرتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امامت دی. آزر حضرت ابراہیم کے گھر میں ہے، بڑا بھی ہے، سرپرست بھی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم دیکھ میرا کاروبار دیکھ، میں بت بناتا ہوں، بت بیچتا ہوں، بت خانے کا امام بھی ہوں، بڑا بھی ہوں، پیشوا بھی ہوں، اتنا تو میرے ساتھ کاروبار میں شامل ہو جا، تیرا بھی فائدہ ہوگا، میرا بھی فائدہ ہوگا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے بعد اس انڈسٹری کو کوئی چلانے والا ہو جائے تو میرے ساتھ آ جا. تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ مجھے خدا نے امام بنایا ہے، اب میں وہ اللہ کا اعلیٰ ترین عہدہ چھوڑ کر امامت اور تیرا ملازم بن جاؤں، اور وہ بھی بتوں کے اندر تیرا ملازم بن جاؤں. مجھے بتوں کی اور بت خانے کی ملازمت نہیں دی گئی، مجھے پوری انسانیت کی امامت دی گئی ہے، اس لیے میں نے امامت کرنی ہے. اگرچہ امامت کے راستے سخت بھی ہوتے ہیں، دشوار بھی ہوتے ہیں، اس لیے آپ کا جو عہدہ خدا نے بنایا ہے وہ دو عہدے، ابھی آپ میں سے بہت سارے دونوں عہدے رکھتے ہیں، ایک امام بھی ہیں اور دوسرے آپ معلم ہیں، یہ دونوں انبیاء کے عہدے ہیں، امامت بھی اور معلمی بھی. اگرچہ جن لوگوں میں ہم ہیں ان کو ان دونوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ ان دونوں کو اہمیت نہیں دیتے، ہمارے یہاں عزت کرتے ہیں جہلا کی، فاسقوں کی، فاجروں کی، سیاسی لیڈر کی. مثلا ایک عالم دین اگر کھڑا ہوا ہو اور ایک جاہل کھڑا ہوا ہو فاسق، لیکن کوئی سیاسی بندہ یا کوئی سرکاری بڑا عہدے والا، تو عالم کو کوئی ہاتھ بھی نہیں ملاتا، سارے جا کر اس کو جھک کے ملتے ہیں. یہ قصہ ہمیں استاد نے سنایا تھا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایران میں آپ میں سے بعض عزیزان شاید رہے ہوں گے حوضوں میں، ایران میں دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا سمجھ سکتے ہیں بات کے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ ہر گھروں کے اندر ہی غسل خانے بنے ہوتے ہیں، وہاں اب بھی ایسے غسل خانے بنے ہیں. پہلے عمومی حمام ہوتے تھے، شہر میں محلے میں ایک حمام ہوتا تھا عمومی، اتنا بڑا حال جتنا یہ ہے، یہ پورا حمام ہوتا تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے غسل خانے، گرم پانی ہوتا تھا، اور سارا شہر مردوں کا الگ عورتوں کا الگ، وہاں جا کے نہاتے تھے، وہ علماء بھی اور رؤساء بھی، فقراء بھی، امراء بھی، سارے پیسے دیتے تھے جا کر غسل کر کے آتے. ایک بڑی شخصیت مجتہد اعظم اپنے زمانے کے جید عالم دین، یہ گئے، جمعے کا دن تھا، غسل جمعہ کرنے نہانے کے لیے گئے. وہ نہانے کے لیے کپڑے اتار کے ایک الماری میں رکھنے ہوتے ہیں، پھر وہ امام والا ایک لنگ دیتا ہے باندھنے کے لیے کہ یہ لنگ باندھ کر آپ اندر جا کر نہائیں. یہ مولانا گئے آیت اللہ، جا کر انہوں نے امام والے سے کہا بھئی ایک لنگ دو، میں لنگ باندھ کے، کپڑا باندھ کے چادر تو جاؤں نہانے کے لیے. اسی دوران اس علاقے کا، اس شہر کا جو بڑا امیر آدمی تھا، اس کا بیٹا بھی آ گیا نہانے کے لیے. وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ پورا ایک لشکر تھا، کوئی 40-50-100 آدمی بھی ساتھ تھے اس کے. وہ آیا نہانے کے لیے، تو اب حمام والا جو تھا اور دوسرے تیسرے سب اس امیرزادے اور شہزادے کی خدمت میں لگ گئے، کوئی اس کو لنگ باندھ رہا ہے، کوئی اس کے لیے کیا کر رہا ہے، کوئی اس کے کپڑے استری کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. بلاخر اس کو تیار کر کے پہلے حمام میں لے گئے، وہاں جا کر اس کو صابن لگایا، شیمپو لگایا، مالش کی اس کی، تیل لگایا، خوشبوئیں لگائیں، پھر اس کو باہر لے کر آئے، پھر اسے نیا جوڑا پہنایا، پھر اسے خوشبوئیں لگائیں، اور یہ عالم دین اسی طرح کھڑا ہوا لوگوں کے انتظار میں کہ کوئی اس کو پوچھ ہی نہیں رہا ہے، اور حمام والا بھی اسی امیرزادے کی خدمت میں لگا ہوا ہے. ناد ہو گئی، یہ امیرزادہ جب باہر نکلنے لگا تو سنیارا آ گیا گاؤں کا یا شہر کا، اور انگوٹھی لایا، اور اس نے آ کر اس سنیارے کے انگلی میں انگوٹھی لگائی. وہ انگوٹھی اس نے پہنائی، جس طرح یہ انگوٹھی اندر کی طرف، جس طرح اندر اس کا نگین ہو تاکہ یہ دیکھے اور پسند کرے، اس نے اس طرح اس کو یہ انگوٹھی اس طرح سے اس کو پہنائی اور کہا کہ اے امیرزادے دیکھ کیسی انگوٹھی ہے. امیرزادے نے دیکھی، کہا بہت خوبصورت انگوٹھی ہے، بہت اچھی ہے، تعریف کی کہا، لیکن ایک اس میں عیب ہے، ایک غلطی ہے کہ اس کا یہ نگین جو ہے یہ اندر کی طرف ہے، ہاتھ کی طرف ہے، اگر یہ باہر کی طرف ہوتا، چونکہ لوگوں کا باہر کی طرف ہوتا ہے، تو یہ بہت اچھا ہوتا. تو اس سنیارے نے فوراً انگوٹھی نکالی اور باہر چلا گیا. واپس آ کے اس نے انگوٹھی اس طرح پہنا دی اور وہ نگین باہر ہو گیا، پتھر انگوٹھی کا. تو یہ بہت خوش ہوا امیرزادہ، اس نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر اتنے ماہر سنیارے ہیں جو ایک سیکنڈ کے اندر انگوٹھی کا اندر کا نگین بیٹھ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت یہ سب آپ کی برکتوں سے ہے کہ آپ کے ملک میں ایسے لوگ رہتے ہیں. اس نے اس کو منہ مانگا انعام دیا سنارے کو, کہا کہ جو مانگتا ہے, مجھے نہیں پتا تھا اتنے ماہر بھی لوگ موجود ہوتے. مولانا آیت اللہ یہ منظر دیکھ رہے تھے سارا. بار بار وہ اس کو نہلایا, گھنٹے دو گھنٹے لگے, خوشبو کپڑے اور پھول پھول پتیاں نچھاور کی, شہزادے کو لے گئے. جب امام خالی ہو گیا تو پھر آیت اللہ نے حمام والے سے کہا کہ بھائی اب تو لونگ دے دے مجھے, میں جا کر نہو غسل کروں. پھر وہ پار کے اس نے ایک لونگ دے دی کہ پھٹی ہوئی کہ یہ لو لو نہو تم جا کر. ان کے دل میں یہ خیال آیا, خدا سے دل میں یہ بات کی کہ اے خدا آخر یہ کیسا نظام ہے تیرا کہ میں اتنا پڑھا لکھا دانا عقل مند با معرفت تیرا عبادت گزار متقی پارسا اور میری یہ حالت ہے کہ میں صبح سے کھڑا ہوا ہوں مجھے لونگ بھی نہیں دے رہا بھائی, اور یہ اتنا بیوقوف ہے کہ اس کو یہ بھی پتا کہ انگوٹھی کا نگین باہر والا اندر کیسے ہوتا ہے اور اندر والا باہر کیسے ہوتا ہے, اور اس کو دیکھ 100 آدمی اس کو نہلانے آئے ہیں, اتنی کر و فر ہے اور اتنا اس کے سارا کچھ خدمت ہو رہی ہے, تو یہ تیرا کیسا نظام ہے. بار بار یہ اس کے دل میں گزری یہ بات اس مولانا کے. کہتے ہیں بعد میں رات کو خواب میں اس کو جواب ملا. جواب یہ تھا کہ ہم نے تیری التجا سن لی ہے, تیری پریشانی دیکھ لی ہے اور ہم حاضر ہیں کہ تبادلہ کرتے ہیں تیرا اس کے ساتھ. اس کے پاس جو کچھ ہے, مال ہو دولت ہو سونا ہو چاندی ہو ثروت ہو بندے اور نوکر چاکر سارے اور بیوقوفی, یہ ساری آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ کی یہ غربت یہ محرومیت یہ تنہائی یہ سارا اور علم و تقوی و فضل یہ سارا ادھر دے دیتے ہیں. اگر قبول ہے تو ہاں کرو, صبح اٹھو گے تو تبدیلی ہو چکی ہوگی. کہنے لگا نا یہ مجھے قبول نہیں, مجھے یہ محرومیت ٹھیک ہے میرے لیے, میں اس کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بیوقوفی کے ساتھ اگر سونا چاندی لشکر ہوں تو آپ توجہ کریں گے یہ حالت ہے. ابھی وہ ایک واقعہ ہے جو ہمارے استاد بزرگوار نے سنایا, میں نے آپ کو سنا دیا. آپ بھی یوں سمجھیں کہ آپ بھی وہی ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ آپ کا کوئی قدردان نہیں, جہلوں کے قدردان ہیں, فاسقوں کے قدردان ہیں, سیاستدانوں کے قدردان ہیں, افسروں کے قدردان ہیں. ایک عالم دین بیٹھا ہوا اور ساتھ ایک پولیس انسپیکٹر آ گئے تو سارا مجمع انسپیکٹر کو اٹھ کے کھڑا کر کے سائیں سلام کرتا ہے, اور جو سائیں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ اس کو کوئی ٹیکسی میں بھی بٹھانے کے لیے تیار نہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں احساس نہ کیا کریں کہ ہم ایسے کام کریں کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے. بدل دے گا خدا, یعنی خدا دے دے گا آپ کو کر و فر, لیکن ساتھ وہ معنویت وہ تقوی وہ زہد و علم و فضل اور وہ سب کچھ لے لے گا. اور ہو جاتا ہے, کتنے ایسے علماء ہیں جن کو خدا, جو محروم تھے, گاڑیاں بھی مل گئیں, بنگلے بھی مل گئے, نوکر بھی مل گئے, لیکن تقوی ختم ہو گیا, درد ختم ہو گیا, احساس ختم ہو گیا ان کے اندر, یاد خدا ختم ہو گئی, غرق ہیں, آنکھ نہیں کھلتی. ایسے لوگ موجود ہیں اصل, شاید ہی کبھی انہوں نے وقت پہ صبح کی نماز بھی پڑھی ہو, زور کے ساتھ ہی صبح کی قضا بھی پڑھتے ہیں, کیونکہ ظاہر ان کے کام کا بھی ایسے, مصروفیت ہی ایسی ہے ان کی. اس لیے دنیا قدردان نہیں ہے آپ کی, لیکن آپ خود اپنے قدردان بنیں. اپنا مقام اور عہدہ ہمیں پتا ہو کہ میں امام ہوں اور مجھے ان جگہوں کے اندر رہ کر اپنی امامت کا بھرم باقی رکھنا ہے, اسے ضائع نہیں کرنا میں نے. یہ آپ نے احساس اپنا باقی رکھنا ہے, قائم رکھنا ہے. عزیزان, اہم ترین چیز جس سے معاشرے کے اندر جو خدمت ہے, جو اصل کام ہے اہل دین کا, علماء کا, وہ ہے تین کام جو قرآن بتا رہا ہے. یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ لوگوں کو تلاوت آیات خدا, اللہ کی نشانیاں بتانا. آیات خدا اللہ کی نشانیاں ہیں, لفظی بھی اور عینی بھی. کائنات کے اندر آپ بتا سکتے ہیں, گاؤں کے اندر اتنی نشانیاں ہیں خدا کی کہ ایک عالم کا کام یہی نشانیاں تلاوت کرنا ہے گاؤں والوں پر, انہی گاؤں والوں پر تلاوت کریں, یہی نشانیاں جو گاؤں میں ہیں, یہ کھیت, یہ گندم, یہ پانی، یہ مٹی، یہ زرخیزی. آپ دیکھیں گاؤں میں ابھی یا گزر ہوتا ہے ہمارا آپ کے ان زرخیز زمینوں میں، ناگہان دیکھتے ہیں کہ ایک زمین ہے بالکل سفید، اس کے اندر تھور ہے، کھارا پن آ گیا، نمک آ گیا. نمک والی زمین پر جتنا بیج گاڑو کچھ بھی نہیں ہوتا. پڑوس والی زمین میں گنا اگا ہوا ہے، کیلا لگا ہوا ہے، کیا لگا ہوا ہے، اتنی زرخیز ہے. اور ساتھ والے پلاٹ میں سفیدی آ گئی ہے، نمک آ گیا ہے، کچھ بھی نہیں اگتا، گھاس بھی نہیں اگ رہا. یہی نشانی ہے اللہ کی، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے خدا نے دو کتابیں کھولی ہیں. عالم دین کا یہی کام ہے، یہ دونوں پڑھائے اس کو، ایک دو بندوں کو پکڑ لے، کہو کہ ہمارا وجود بھی ان دو کھیتوں کی طرح ہے. اگر تیرے اندر کھارا پن آ گیا تو کوئی واز نصیحت تیرے اوپر اثر نہیں کرتی، حق تیرے اندر جائے گا ہی نہیں، کوئی بیج تیرے اندر نہیں اترتا. اور وہ زمین دیکھ کتنی زرخیز ہے، اس میں کیا اگا ہوا ہے، اس لیے کیونکہ اس کے اندر کھارا پن نہیں ہے، اس کے اندر تھور نہیں ہے، اس کے اندر یہ خرابی. دیکھیں تلاوت آیات کرنا کتنا آسان ہے ایک عالم کے لیے، آیت شناس ہو. دیکھیں یہ آیات گاؤں کے اندر اتنی آیات ہیں کہ مٹی، اس مٹی سے غلہ اگتا ہے، گندم اگتی ہے، نشاستہ، غذائیت، تقویت، ذائقہ، شیرینی، جتنی چیزیں انسان خوشمزہ کھاتا ہے سب گندم سے پیدا ہوتی ہیں، گندم مٹی سے نکل رہی ہے، خاک سے. خاک سے ہماری آنکھوں کے سامنے خدا نے یہ پودا نکالا، بیج گیا، پودا نکالا. پودے کے اندر کتنی پاکیزگی ہے، دانے کے اندر کتنی پاکیزگی ہے، نکلا خاک سے ہے. تو اسی طرح خدا نے فرمایا کہ پودا میں نے بعد میں خاک سے پیدا کیا، پہلے انسان کو خاک سے پیدا کیا ہے. اور یہ انسان جس کے اندر جو میں نے پیدا کیا ہے، یہ نطفہ خاک سے نکالا ہے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اسی گارے سے، مٹی سے میں نے انسان پیدا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو میں نے کہاں کہاں کیا کیا مقامات تک پہنچایا. یہ آیات قرآن ہیں، تلاوت کریں، ہدایت کی کتابیں ہیں. یہ گاؤں ہدایت کی کتابیں ہیں، یہ کھیت ہدایت کی کتابیں ہیں، یہ ندیاں نالے ہدایت کی کتابیں ہیں. یہ ساری، یہ ایک کام ہے عالم دین کا، یتلو علیہم آیات یزکیہم، لوگوں کو تزکیہ کرنا بہت ضروری ہے، تطہیر. کہ پہلے عرض کیا تھا، وہ امیر المومنین کا فارمولا ہے، من نصب نفسہ للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ. وہ اپنے سے آغاز کرے تزکیہ و تطہیر، تعلیم و تربیت، اور پھر لوگوں کی تعلیم و تربیت، تزکیہ ان کا، اور پھر انہیں تعلیم کتاب و حکمت دینی. تعلیم، بہترین عمر تعلیم کے لیے وہ ہے جو ابھی آپ نے سنبھالا ہے کام، اور الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہمارے ان دوستوں کو. اور سب سے بڑھ کر ایک بزرگواری فرمائی دفتر مقام معظم راہبری نے، اور پاکستانی امت کے لیے یہ میدان ہموار کیا ہے اور آپ شروع ہو گیا ہے. اور اس سے بڑھ کر آپ ہیں جنہوں نے عملی طور پر اس کو انجام دینا ہے. کہ جتنی عمر چھوٹی ہو، تعلیم و تربیت کے لیے زیادہ آمادہ ہے انسان. ابھی آپ میں سے جو مبلغین اہل ممبر ہیں، انہیں زیادہ بہتر تجربہ ہوگا. وہ جب مجلس پڑھتے ہیں تو مجلس میں بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بڑوں کے بارے میں ہے کہ وہ بدلتے نہیں ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، سن بھی لیں مانتے نہیں ہیں، مان لیں بدلتے نہیں ہیں. یہ آپ نے تجربہ کیا ہوا ہوگا. کہتے ہیں نا، بوڑھے طوطے کب پڑا کرتے ہیں. بوڑھے طوطے کو اگر کوئی بولنا سکھائے تو وہ نہیں سیکھتا. طوطے بولتے ہیں، لیکن یہ بولنے کا عمل ان کے بالکل بچپن سے شروع ہوتا ہے. جب چوزا ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں، پھر بڑا ہو کے وہ طوطا بولنا شروع کرتا ہے. خدا و تعالیٰ نے تعلیم کی عمر مقرر کی ہے. تعلیم کی عمر یہی ابتدائی عمر ہے، نوخیزی، یہ تعلیم کی عمر ہے، وہ تربیت کی عمر ہے. اس مرحلے سے گزر گیا انسان، پھر چانس ہے بدلنا اس کا، پھر سمجھنا ممکن ہے خدا کا لطف خاص شامل ہو، حال ہو جائے اور بڑی عمر میں کچھ سمجھ جائے، ورنہ بننے کی یہ عمر ہے. اس لیے ہم جو بڑی عمر کے ہیں، جن کو آپ امامت کراتے ہیں، انہیں بھی ضرور سمجھائیں، انہیں بھی نظر انداز نہیں کرنا. یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیں سمجھانا، ان کو سمجھائیں، لیکن توقع کم رکھیں، اس کھیت سے اتنی توقع نہ رکھیں. زیادہ محنت آپ اس نوخیز پر، حدیث بھی ہے امام علیہ السلام کی، امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام السلام اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ علیکم بالحدثان، یہ نوخیزوں کی طرف توجہ کرو، یہ خالی کھیت ہیں، جس نے ان میں بیج ڈال دیا یہ کھیت اسی کا ہے، اگر پہلے کوئی گمراہ آ گیا اس نے ان کے اندر اپنا بیج ڈال دیا یہ کھیت اس کا ہے، آپ نے جا کر حق کا بیج ڈال دیا یہ کھیت آپ کا ہے۔ اس لیے تعلیم و تربیت کے اصولوں کے مطابق و قوانین کے مطابق اس نسل کو اپنی زیر سرپرستی لیں، زیر تعلیم و زیر تربیت لیں۔ جتنے بھی بچے بچیاں نوخیز آپ کے علاقے میں، آپ کے قلمرو میں ہیں، آپ میں سے ہر آدمی ماشاءاللہ اکثریت جوان ہیں، کچھ بزرگ بھی تشریف فرما ہیں لیکن اکثریت آپ میں سے جوان ہیں، جو جوان ہیں یہ اگرچہ ایک گاؤں میں ہوں لیکن یہ کم از کم چاہے تو 10 گاؤں کو روزانہ تعلیم و تربیت دے سکتے ہیں، جوانی نام ہی اسی چیز کا ہے۔ بزرگ بھی کر سکتے ہیں جہاں تک ان کی صحت ہو، توانائی ہو، سلامتی ان کی اجازت دیتی ہو، وہ بھی اتنا ایک سے زیادہ گاؤں کو ہدایت اور رہنمائی اور امامت ان کی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ ان بچوں کے اوپر توجہ دیں۔ 5 سال سے لے کر 15 سال تک بہترین عمر ہے تعلیم و تربیت کے لیے، جتنی محنت کر سکتے ہیں اس نسل کے اوپر محنت کریں۔ یہ جو کام ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہاں 2 بزرگوار تشریف فرما ہیں جو اس دونوں ہی شاہد گواہ ہیں، خصوصاً رضوی صاحب قم میں، ہم تھے تو یہی سوچتے تھے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی نظام بنائیں، انتظام کریں، شروع بھی کر دیا تھا ہم، اور اس کے لیے تیاری آمادگی ٹیم بنائی، کتابیں خریدی، مطالعات شروع ہوئے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ان چیزوں میں دلچسپی تھی تعلیم و تربیت میں، تو وہیں سے ہم نے یہ سوچنا شروع کیا۔ بعد میں پھر البتہ پہلے بھی ہم دور دور سے آشنائی تھی، لیکن پھر قریب سے آشنا ہوئے وصال بھائی، خدا ان کو حفظ کرے و صحت و سلامتی و توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہوں نے کراچی کے اندر محدود انہوں نے شروع کیا ہوا تھا سازمان، کیا مدارس امامیہ کے عنوان سے تعلیم و تربیتی سلسلہ، ہم نے دیکھا بہت پسند آیا، خوش آئے، اور تقریباً ہم نے ان سے یہی کہا اس وقت بھی کئی سال قبل کہ یہ وہی چیز ہے جو ہم چاہ رہے تھے، لیکن ان سے یہ درخواست کی کہ آپ کراچی کے اندر ہیں، وہ محدود ہیں، اس کو پھیلائیں پورے ملک کے اندر، یہ پورے ملک کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ وہ عمل ابھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پورے ملک کے اندر یہ سلسلہ، یہ شجرہ طیبہ پھیلتا جا رہا ہے۔ جو حضرات کر رہے ہیں یہ زحمت، وہ زیادہ سے زیادہ میدان بنا کے دے رہے ہیں، اصل کام ہمارا ہے، اہل علم کا ہے، علماء و طلباء کا یہ کام ہے کہ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم آئیں قوم کی اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا ذمہ لیں۔ سکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ہیں، جو گاؤں میں ہیں، جس طرح سے بھی ہیں، ہر طریقے سے ہم انہیں اپنے زیر تعلیم و زیر تربیت لیں، ان بچوں کی اچھی شخصیت بنائیں، ان بچوں کو جہد دیں، ان کی تعلیم دیں، اور اس میں آپ اپنی خلاقیت بھی زیادہ دکھائیں کہ دلچسپی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مثلا روزانہ مجھے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ پڑھانا ہے، یا اتنے سے اتنے تک سبق پڑھانا ہے اور امتحان دلانا ہے۔ بعض آپ میں سے ایسے ہیں ماشاءاللہ بہت باصلاحیت ہیں، اپنی خلاقیت دکھا کر بہت بہتر کام کر سکتے ہیں۔ کئی علاقوں میں ہم نے دیکھا ایسے علماء کرام پیش نماز حضرات، گاؤں کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا ہے انہوں نے، پورے گاؤں کے اندر خواتین، بڑے، مرد، بچے، ایسا ماحول ہے، با ایمان ماحول، خوش ہوتا ہے انسان کا دل، خوش ہو جاتا ہے اس گاؤں کو دیکھ کر، ایک آدمی کے وجود سے یہ سارا ہوا۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں لوگ بہت اچھے ملے آپ کو، تو یقین جان لو کہ کسی اچھے عالم دین کی کاروائی ہے یہ ساری، یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے کہ لوگ اچھے ہیں۔ اور اگر کسی جگہ دیکھو فاسق فاجر لوگ اور جواری کماری اور شباب اور شرابی، تو آپ یہ سمجھ لو کہ یہاں پر بھی کوئی بد عمل عالم ضرور گزرا ہے یہاں پر، جو ادھر رہا ہے لیکن اس نے لوگوں کو سمجھایا نہیں ہے، اس نے لوگوں کو ہدایت نہیں کی ہے، ایسا کوئی ضرور گزرا ہے۔ آج ہم مختلف بستیوں میں جاتے ہیں، بعض جگہ بہت دل خوش ہوتا ہے دیکھ کر کہ ایک عالم دین نے دن رات ایک کر کے اور تمام محرومیتیں اور خطرات ان کو لاپرواہی برت کے، اور اس نے اپنے محنت مشقت کر کے اس گاؤں کو ایک پسندیدہ گاؤں بنا دیا. یہی سندھ کے اندر ہی مجھے یاد ہے ہم نے وہاں گئے, ایک نماز جمعہ بھی وہاں پر پڑھی. یہ سارا اہل سنت کا گاؤں تھا. ایک اسکول ٹیچر, پتہ نہیں یہاں شاید بیٹھے ہوں گے, معلوم نہیں, عرصہ ہو گیا ہے, ان کے ہاں جانا ہوا. انہوں نے بتایا کہ وہ گاؤں اپنے مالک جو گاؤں کا تھا بڑا وڈیرا, وہ بھی اسی گاؤں میں ہی رہتا تھا, ان سے ملوایا بھی انہوں نے. یہ ان کی یہ اسکول ٹیچر تھے, گورنمنٹ کے اسکول ٹیچر, پرائمری ٹیچر تھے. پرائمری ٹیچر کا تبادلہ ہوا اس گاؤں کے اسکول میں. اسکول بھی کوئی نہیں آتا تھا, کچا سا اسکول تھا. ایک گئے جا کر انہوں نے پہلے لوگوں کو اسکول میں رغبت دی کہ بچوں کو اسکول میں بھیجو. باہر کے وہ جو محنت مزدوری کرنے والے کھیتوں میں باغوں میں لوگ ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے انہوں نے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو مائل کیا کہ پڑھیں آ کر. پھر پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں ایک مسجد اپنے ہاتھوں سے بنائی, کچی سی مسجد. ہم نے خود نماز بھی پڑھی اس کے اندر, بہت بامانویت تھی اس مسجد کے اندر. جب احساس ہوا کہ اس شخص نے اتنی محنت سے یہ کام کیا ہے, اسکول ٹیچر نے یہ کام کیا, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے بڑوں کو مسجد کی طرف رغبت دلائی, کرتے کرتے نماز قائم کی. پھر اس کی وائف بھی وہاں رہتی تھی, بیوی بھی, اس نے خواتین کو سمجھانا شروع کیا, دین سکھانا شروع کیا, اور پورا گاؤں, 100% گاؤں, ایک بندہ بھی نہیں بچا تھا, وہ سارے کا سارا گاؤں وہاں پر شیعہ ہو گیا. ایک اسکول ٹیچر کی محنت کا نتیجہ ہوا. جب اس شخصیت کو دیکھا, یقین جانے کہ اتنی لذت محسوس ہوئی, اتنی خوشی ہوئی کہ یہ کام تو بڑے بڑے علماء نہیں کر سکے جو ایک اسکول ٹیچر, پرائمری ٹیچر نے کر دیا. توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی جو خدا نے اس کو عطا کی تھی. مجھے بہت حسرت اور رشک ہوا اس کے اوپر. ہم نے کہا دیکھو ہم کیا کیا کام کرتے ہیں, آج تک شاید دو بندے مسلمان نہیں کر سکے, اور اس شخص نے اسکول ٹیچر جس کو کچھ بھی لوگ نہیں دیتے, درد تھا اس کے اندر. فرق کیا تھا, درد تھا اس کے اندر. پورا گاؤں بدل کے رکھ دیا, انقلاب برپا کر کے رکھ دیا اس نے. یہی آپ کے علاقے میں, میں نے کہا شاید وہ خود یہاں موجود ہوں, یا آپ میں سے کوئی اس گاؤں کا ہو یہاں پر, میں اب نہیں جانتا ہوں. اس قسم کے مناظر اور بھی ہوں گے, اور آپ میں سے کئی یہ تجربہ کر چکے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اپنے آپ کو آمادہ رکھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ گورنمنٹ ٹیچرز کے لیے گورنمنٹ ہمیشہ یہ انتظام کرتی ہے کہ 1-3 سال بعد ان کا کورس رکھتے ہیں. پہلے بھی ان کو کورس کرا کے ٹیچر لگاتے ہیں, بغیر کورس کے ٹیچر نہیں لگاتے. صرف میٹرک کر لینا, ایف اے کر لینے سے ٹیچر نہیں بنتا. ٹیچنگ کا الگ کورس کروایا جاتا ہے ان کو. وہ کورس کرنے کے بعد پھر 2-3 سال بعد پھر ان کو ایک اور کورس کرواتے ہیں, تاکہ ساتھ ساتھ ان کو تعلیمی مہارتیں جاری رکھیں. اس کے بغیر عمل ہوتا نہیں ہے. اب بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم نے تو دین پڑھا ہوا ہے اور ہم آسان لگتا ہے, لیکن جب آدمی شروع کرتا ہے تو بڑی پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں. یہ بچہ سمجھتا نہیں ہے, وہ بچہ مانتا نہیں ہے, یہ بچہ ٹائم پہ نہیں آتا ہے, وہ بچہ دھیان نہیں دیتا ہے. یہ عملی مشکلات ہیں جو آدمی کو پیش آتی ہیں. اور یہاں کیا کرے ایک ٹیچر, اس نے خود تو بہت اچھا پڑھا ہے مدرسے میں, لیکن اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں, کیونکہ بچے مختلف طرح کے ہیں. شرارتی بچے بھی ہیں, کند ذہن بچے بھی ہیں, تیز ذہن والے بچے بھی ہیں, اور سننے والے بھی ہیں, نہ سننے والے بھی ہیں. ایسے بچے بھی ہیں, بگڑے ہوئے بچے بھی ہیں جن کو گھر والوں نے بگاڑ دیا, ایسے بچے ہیں جو بڑے سلجھے ہوئے بھی ہیں. یہ سارے آپ کی کلاس میں دین پڑھنے آئے ہیں. ٹیچر کے اندر یہ مہارت ہونی چاہیے کہ ان کو کیسے کنٹرول کیسے کرے. پڑھانا ایک بات ہے, کنٹرول کرنا ایک اور بات ہے, تربیت ان کی کیسے کرے. اب اکثر اوقات شرارتی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں ہم, جس سے وہ اور بگڑ جاتا ہے. یہ فارمولا, یہ ٹیکنیک ہونی چاہیے ٹیچر کے پاس, کہ اگر عموماً شرارتی دوسروں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. ایک بچہ بالکل شرارت نہیں کرتا کلاس میں, تنگ نہیں کرتا, شور نہیں کرتا, ایک بہت تنگ کرتا ہے. ہمیں وہ اچھا لگتا ہے جو بالکل خاموش بیٹھا رہتا ہے, چونکہ وہ تنگ نہیں کرتا ٹیچر کو. لیکن اس سے زیادہ وہ ذہین ہوتا ہے جو شرارتیں بہت کرتا ہے. اگر یہ جو ذہین ہے شرارتیں بہت کر رہا ہے, ٹیچر کے پاس فن ہونا چاہیے کہ اس کی شرارت اور اس کا شیطان اس کے وجود سے نکالے اور اس کو بہترین انسان بنائے. اگر اس پر محنت کریں گے, وہ خاموش بچے سے زیادہ جلدی ترقی کرے گا. یہ بچہ جس کو ہم عموماً ڈانٹ کے نکال دیتے ہیں کہ کل سے نہیں آنا تم کلاس میں, تم شور کرتے ہو, گھبرا جاتے ہیں ہم. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر کو ٹیچنگ کی ٹیکنیکس نہیں اتنی آتی, پتہ نہیں ہے, مہارتیں نہیں ہیں اس کے اندر. ان بچوں کو زیادہ توجہ دیں، دھیان دیں. یا اس طرح کچھ بچے ہوتے ہیں پرابلم ہے کوئی، ان کی مشکل ہے، کچھ بچوں میں خوف ہوتا ہے، جھجک ہوتی ہے، کچھ بچوں میں احساس کمتری ہوتا ہے، کچھ بچوں میں کوئی اور پرابلم ہوتا ہے. ایک ٹیچر کو نفسیات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرے کلاس کے اندر یہ بچے کس کس شخصیت کے مالک ہیں، اور ان شخصیت کے مطابق میں نے ان کو تعلیم بھی دینی ہے، تربیت بھی دینی ہے. ایک اور کام جو ٹیچرز کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو ایک چیز سکھاتے ہیں، ان کے گھر کا ماحول بالکل الٹ ہے. آپ کے پاس جب بچہ آتا ہے آپ اس سے ذہن بناتے ہیں، گھر میں اس کے گالی جو بھی بات ہوتی ہے، ماں بھی گالی دیتی ہے، باپ بھی گالی دیتا ہے، بہن بھائی بھی سارے، چونکہ گالی دینا پاکستان میں ایک اچھا عمل شروع ہو گیا ہے، سب اس کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم گالی دے کے بات کرتے ہیں، کوئی قباحت ہی نہیں ہے گالی دینے کی. آپ اس کو ادھر سلجھاتے ہو، وہ جا کے ادھر پھر دوسرے دن پھر آتا ہے، زبان پہ وہی چیزیں چڑھی ہوتی ہیں. ایک اہم کام ٹیچر کا یہ ہے کہ آپ کے زیر تعلیم و تربیت جتنے بچے ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے ہفتے میں ایک فیملی کو نظر میں رکھیں کہ میں نے ہفتے میں ایک دفعہ اس بچے کے ماں باپ سے بھی ملنا ہے، جا کر گفتگو کرنی ہے، تھوڑا سا ان کو بھی رہنمائی کرتی ہیں. بلکہ تعلیم کے اصولوں میں سے ہے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے بچوں کے ماں باپ کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے. یہ جو رائج تعلیمی نظام ہے، جدید ماڈرن اسکول ہیں، یہ کرتے ہیں یہ کام. یہ سال میں کئی دفعہ ماں باپ کو بلا کے سمجھاتے ہیں، پھر ان کے بچے سکولوں میں صحیح پڑھتے ہیں. چونکہ ماں باپ جب تک ہم آہنگ نہ ہوں بچے کے نظام سے، بچہ نہیں پڑھ سکتا. اس لیے آپ کو ان کے گھروں کے اندر بھی تھوڑی دلچسپی لینے کی ضرورت ہے، ماں باپ کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ، کہ آپ گھریلو ماحول کیسا بناؤ اور کیا آداب رکھو، تاکہ میں جو آپ کے بچے کو سکھاتا ہوں وہ گھر آ کے ختم نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے. اور بچوں کے ذریعے ان کے گھروں کو بھی اصلاح کریں آپ. ایسے بچے ہیں موجود جنہوں نے اپنے گھر جا کے بدل دیے. ایک کام جو اچھا ہو رہا ہے، ابھی بعض دوستوں نے ہمت کر کے ورکشاپ کراتے ہیں، چھٹیوں کے دنوں میں چھوٹے بچوں کے کیمپ، تربیتی کیمپ ہوتے ہیں، 10 دن 15 دن مہینہ. اور اس میں جو بچے آتے ہیں، یہ بچے جا کر اپنے گھروں کو بدل دیتے ہیں. جب ان بچوں کو خوب آمادہ کیا جائے، کتنے والدین آئے ہمارے پاس، آ کر کہا کہ ان بچوں نے ہمارا گھر بدل دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے جا کر گھر کی قباحتیں، مثلا ماں نے گالی دی، بچے نے روک دیا کہ اماں یہ گالی ہے، گناہ ہوتا ہے، رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے، گالی نہ دیا کرو آپ. تو ماں بہت متاثر ہوئی ہے سن کر اپنے بچے سے کہ یہ مجھے روک رہا ہے. اسی طرح ایک بچے نے بابا سے یہ کہا کہ بابا آپ جو بزنس کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، اس میں یہ کام کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو رشوت ہے، یہ تو حرام ہے جو آپ لے کر آتے ہو، آپ ہمیں کھلاؤ گے؟ اور ہم نے سنا ہے، روایت ہمیں سنائی گئی ہے کہ جس بچے کے پیٹ میں لقمہ حرام جائے وہ کبھی بھی اہل بیت کا تابع نہیں ہو سکتا. جس طرح سید الشہداء نے کربلا میں خطبے میں فرمایا کہ حضرت فرمایا مجھے پتہ ہے تم میری بات کیوں نہیں سنتے ہو، چونکہ تمہارے پیٹ کے اندر لقمائیں حرام. تو بچے ماں باپ کو منع کر رہے ہیں، یہ بچے وسیلہ بنائیں ماں باپ کی ہدایت کی، اور ماں باپ کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے اس میں رابطے میں رکھنا ہے. ایک عالم دین، عزیز من، بہت کچھ کہنے کو ہے لیکن میں مختصر کروں بات، آپ نے دور دور جانا بھی ہوگا واپس اپنے گھروں میں. ایک عالم دین اپنی ذات میں ایک امت ہوتا ہے، ایک عالم دین اپنی ذات میں ایک نہضت و تحریک ہوتا ہے. چونکہ ابھی عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء میں بہت شوق ہے، وہی جو پوری پاکستانی قوم میں شوق ہے کہ انجمنیں بنانا، تنظیمیں بنانا، پارٹیاں بنانا، یہ بہت شوق ہے. یہ جو عالم یہ کام کرے اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے عہدے کا نہیں ہے احساس. جیسے ایک فوجی فوج کے اندر تنظیمیں بنانا شروع کر دے، جرنیل، اس کو کہ بھائی تم جرنیل ہو، ساری فوج تمہارے اندر ہے، تم کیوں تقسیم کرتے ہو اپنی فوج کو، یہ ساری فوج تمہاری ہے. ایک عالم دین، ساری امت عالم دین کی ہے، آپ تقسیم نہیں کرو اس کو. آپ کا کوئی مخالف بھی ہے، وہ بھی آپ کی امت کا حصہ ہے، وہ بھی آپ کا پیروکار ہے، اس کو بھی اپنے آپ سے دور نہ کرے. مخالف کو بھی اس کو قانع کرو، غلط فہمی ہے، کسی کا وسوسہ ہے، کسی پروپیگنڈے میں ہے، کسی غلط فہمی میں ہے، آپ اس کو قریب کرو، آپ اس کی غلط فہمی کو دور کرو. اپنے اس مقام کو آپ سمجھیں کہ ایک عالم دین اپنی ذات میں ایک ادارہ بھی ہے، ایک تحریک بھی ہے، ایک پوری امت بھی ہے ایک عالم دین اپنی ذات میں، اس کو اپنی قدر ہونی چاہیے. میں اکثر یہ اپنے ہم صنف لوگوں سے یہ کہتا ہوں، علماء طلبہ سے، کہ لوگ ہماری قدر نہیں جانتے، نہ جانے، ہم خود تو اپنی قدر جانے، ہمیں تو اپنی قدر ہونی چاہیے، لوگ نہیں جانتے ہماری قدر، لوگ ہمیں ملازم سمجھتے ہیں، ہم تو نہ سمجھیں اپنے آپ کو ملازم، لوگ آپ کو فلاں سمجھتے ہیں، آپ تو ایسا نہ سمجھیں اپنے آپ کو، آپ اپنی قدر جانے۔ لہذا طریقے بھی دینی ہو، دیکھیں مقصد خدا ہو اور راستہ بھی وہ ہو جو خدا نے رکھا ہے، اس راستے کو طے کرنے کا طریقہ بھی وہی ہو جو خدا نے رکھا ہے۔ یہ ایک کام اگر ہو جائے آگاہی سے ہو سکتا ہے۔ اس وقت مسجدیں، جن جن مسجدوں میں آپ ہیں، اکثر ایسی چل رہی ہوں گی، کوئی انجمن ہے، کوئی ٹرسٹ بنی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو انجمن ہے ٹرسٹ بنائی ہوئی ہے، وہ خود دین سے کوئی اتنی خبر نہیں رکھتے، مسجد کی چابی، مسجد کا نظام، مسجد کا صدر، سیکرٹری، فلاں، خزانچی، عالم دین۔ خدا نے مسجد امام کے حوالے کی ہے، ٹرسٹ کے حوالے خدا نے نہیں کی، انجمن خدا نے نہیں بنائی، خدا نے امام بنایا مسجد کے لیے۔ انجمن ہم نے کیا کیا، گھر اللہ کا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کو چلانے کا سسٹم الہی دینی نہیں ہے۔ کیا کرو، الیکشن کرو جی، مسجد میں الیکشن ہو رہے ہیں، دو پارٹیاں بن گئی ہیں، اور ایک پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ ہے، دوسری پارٹی کا دوسرا کینڈیڈیٹ ہے، یہ کہتا ہے مجھے ووٹ دو، وہ کہتا ہے مجھے ووٹ دو، اس کو کیوں نہ ووٹ دو، وہ کہتے ہیں وہ فاسق و فاجر ہے، وہ بےمان آدمی ہے، اس کو نہیں مسجد کا صدر بنانا۔ اچھا وہ بےمان ہے، اسے جا کر پوچھو یہ کینڈیڈیٹ کیسے، کہتے یہ بےمان ہے۔ ہو بس ان دونوں کو، ایک دوسرے کو تو بےمان کہتے ہو، تو بےمانوں کے اپنی مسجد جا رہی ہے۔ جب الیکشن مسجدوں میں ہوں گے، جب مسجدوں کے اندر دو گروپ بنیں گے، دو پارٹیاں بنیں گی، الیکشن ہوں گے، مسجدوں میں جھگڑے، کیوں ہوا ایسے؟ اس وجہ سے ایسے ہوا کہ علماء نے اپنا عہدہ نہیں پہچانا، امامت نہیں کی، غیر دینی، غیر مذہبی، بے دین لوگ، ایسا ہی ہے۔ یہ بھی مثال آپ کے شہر کی، یہ صوبے کی ہے، یہیں پر فوت ہو گیا وہ بزرگ، بڑی لمبی عمر میں جا کر فوت ہوا ہے، وہ علاقے والوں نے بتایا، میں نے دیکھا بھی ہے اس کو، مسجد کا متولی تھا شاید کوئی 40-50 سال سے، جمعہ بھی ہوتا تھا، سارا کچھ ہوتا تھا، اور وہ کمیونسٹ تھا، وہ دہریا، اس کا خدا پر بھی کوئی ایمان نہیں تھا، لیکن مسجد کی تابی، مسجد کا متولی، مسجد کے سارے کام اس شخص کے پاس تھے جس کا اللہ پر کوئی ایمان نہیں تھا، اور وہ مولانا رکھا ہوا تھا، مولانا کو ہدایات دیتا تھا، آپ جمعہ ایسے پڑھانا ہے، اب ایسے پڑھانا ہے، آپ ایسے کرنا ہے، اب ایسے کرنا ہے، خود اس کا اللہ کی ذات پر بھی ایمان نہیں۔ تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا ہو گیا ہے، یہ ہوتا ہے یہاں پر، ایسے افراد مسجدوں کے بن گئے۔ باہر کیا، یہ ہدایت بھی لوگوں کو دینی ہے کہ جنہوں نے مسجدیں بنائی ہیں وہ مسجدوں کے مالک نہیں، انہیں توفیق ہے، خدا نے خدا کا گھر بنا دیا، اپنا گھر تو نہیں ہے، اللہ کا گھر بنایا، جب اللہ کا گھر بنایا تو اللہ کے نظام کے مطابق چلنا چاہیے۔ مسجدوں کو اور امام برگوں کو سارا سال آباد رکھیں، سارا سال، نہ صرف اکتفا کریں عبادت کے لیے باقی بند رہے، اور نہ ہی عزاداری پر، سارا سال آباد رہیں۔ سارا سال آبادی کا یہی نظام ہے جو ابھی آپ نے الحمدللہ شروع کر دیا ہے، سارا سال ان کو تعلیمی اداروں میں بدل دیں، تربیتی ادارے بن جائیں، ایک نسل پوری پروان چڑھے، پرورش آپ کے ہاتھوں سے پلے اور آئے میدان کے اندر۔ اگر یہ لشکر جو بیٹھا ہوا ہے یہاں پر عظیم، یہ لشکر میدان میں اتر آئے، آپ 5 سال کے اندر اندر دیکھیں کہ نہ صرف شیعہ قوم کے بچے بلکہ تمام دوسرے مسلمانوں کے بچے بھی آپ مکتب اہل بیت کے بہترین مجاہد بنا سکتے ہیں۔ یہ کام دوسرے فرقوں میں ہو رہا ہے، وہ گلی گلی گھوم کے یہ کام کر رہے ہیں، تو ہم تو کسی سے کم نہیں ہیں، ان کے ہاں عوام تبلیغ کرتے ہیں، ہمارے ہاں علماء یہ کام کر رہے ہیں، تو فرق تو بہت واضح ہوگا۔ وہاں آپ دیکھیں تبلیغی جماعت عوام کی تبلیغی جماعت ہے، عام آدمی اٹھ کے ریڈی والا نکل کے تبلیغ چلے پہ جا رہا ہے تبلیغ کرنے، اور یہاں تو الحمدللہ علماء ہیں۔ بار کے فرض کیا کہ یہ موضوع ذرا وسیع ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے پہلے خود ایک عزم کیا، ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ کامیابی دے انشاءاللہ آپ کو اس میں، تعلیم و تربیت و تزکیہ و تعلیم و کتاب و حکمت، یہ آپ کا اصل ہدف ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے اندر مہارتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر خود آپ تقاضا کریں، دفتر رہبری سے ہی تقاضا کریں کہ آپ کے لیے ایسے رکھیں نشستیں علاقائی طور پر یا کسی جگہ بھی، تاکہ مہارتیں عملی مہارتیں بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں تعلیم کے لیے حاصل ہو جائیں، پھر دو تین سال میں ایک دفعہ آپس میں رابطے میں رہیں، قریبی رابطے، ایک دوسرے کو ایک تجرباتی مدد دیں، مشاورتی مدد دیں، ایک کا تجربہ دوسری، ممکن ہے ایک جگہ کام صحیح ہو رہا ہو دوسری جگہ اتنا نہ ہو رہا ہو، تو آپ بتائیں کہ کمی کیا ہے، کمزوری کیا ہے، اور تم بھی اگر اس طرح کرو تو کام ٹھیک ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے تجربے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، اگر کوئی پریشانی میں ہے تو اس کے باقاعدہ احوال پرسی کریں، اس کی تقویت کریں، اس کی پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں سارے مل کے دور کریں، اور انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی بحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بحق امام حسن مجتبیٰ شہید یوم، خداوند تبارک و تعالی آپ سب کو اس اہم انبیائی کام میں اور اس اہم الہی کام میں پروردگار کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ، اور پروردگار آپ کو علم و عمل کے میدان میں توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور تمام رکاوٹیں و مشکلات جو اس کام میں آپ کی راہ میں حائل ہیں خداوند تعالی ان تمام مشکلات کو برطرف فرمائے، اور پروردگار مومنین کے دلوں کو نرم کرے کہ آپ کی طرف سے جو انہیں ہدایت ملنی ہے وہ ہدایت انشاءاللہ وہ پائیں اور سمجھیں انشاءاللہ. اور یہ نقطہ بھی بیچ میں دعا میں یاد آ گیا، میں عرض کر دوں کہ تعلیم و تربیت اور تزکیہ ایک تیسری چیز بہت اہم ہے، وہ عرض کرنا چاہ رہا ہے لیکن ابھی یاد آ گیا، اور وہ ہے فکر. یہ بہت اہم ہے، تعلیم، تزکیہ اور فکر. چونکہ تعلیم نہ ہو گمراہ ہے انسان، تعلیم آ جائے تزکیہ تطہیر نہ ہو تو بھی بد عمل ہے انسان، اور اگر فکر نہ ہو، فکر سے مراد جہت بھی پتا ہو، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کنفیوز ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، سمجھ نہیں آتی ان کو، فکر نہیں ہے. فکر یعنی وہ راستہ، وہ ڈائریکشن اور جہت جس طرف ایک عالم نے خود بھی جانا ہے اور اپنی ملت کو بھی لے کے جانا ہے. الحمدللہ انقلاب اسلامی کی برکتوں سے اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے وجود کی برکت سے آج یہ راستہ تشیعوں کے اندر کھل گیا ہے، پوری امت کے لیے کھل گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس فکری جہت میں بھی لے کر جانا ہے. تعلیم، تربیت اور فکر، یہ تینوں جب ملیں گی تو تبدیلی آئے گی، ورنہ صرف تعلیم دے دینے سے، جیسا کہ بعض لوگ کر رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں، تزکیہ نہیں ہے، بعض تزکیہ بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں نکل رہا چونکہ جہت ہی نہیں ہے. نیک لوگ بنا رہے ہیں لیکن نیک لوگ ایسے، یعنی ایسے نیک ڈرائیور جو چوک میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے جانا کدھر ہے، ایسے نیک ڈرائیور کہیں پہنچا سکتے ہیں آپ کو؟ آپ ایک بس میں بیٹھیں، ڈرائیور چوراہے میں پہنچ جائے، راؤنڈ اباؤٹ میں پہنچ جائے، اس کے آگے اس کو نہ پتا ہو کہ اب جانا کدھر ہے، مجھے کس شہر میں جانا ہے، وہیں پریشان کھڑا رہے، اور ہم صرف یہ خوش ہوں کہ ڈرائیور بہت نیک آدمی ہے، جو ہی نماز اذان ہوتی ہے فوراً نماز پڑھتا ہے، اور ڈرائیونگ کے دوران تسبیح پڑھتا رہتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہتا ہے، تو نیک ہے، غلط نہیں ہے، سگریٹ نہیں پیتا، نشہ نہیں کرتا، لیکن کنفیوز ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے جانا کدھر ہے، راستہ نہیں پتا اس کو. ایسے نیک ڈرائیور کا کیا فائدہ، ہونا نہ ہونا اس کا برابر ہے. اسی طرح ان نیک لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جنہیں جہت ہی معلوم نہ ہو. ایسے نیک لوگ تھے امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، ان نیک لوگوں میں سے ایک بہت ہی نیک آدمی عبداللہ ابن عمر ہے، خلیفہ دوم کا بیٹا، یہ بہت نیک آدمی تھا جس کا کام صرف عبادت، عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، مصلی، لوٹا، تسبیح، طہارت، حج، ذکر، فکر، سب ان کاموں میں. اور اسی یہی مکہ میں تھے جب امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے، یہ بھی مکہ میں تھے. اس نیک آدمی کو یہ پتہ نہیں تھا کرنا کیا ہے، بالکل پتہ نہیں تھا، اور امام حسین امیر المومنین کی بھی بیعت نہیں کی اس نیک آدمی نے، امام حسن مجتبیٰ کی بیعت نہیں کی، امام حسین کی بیعت نہیں کی. بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ یزید کی کر لی، بعض نے یہ لکھا ہے کہ بعد میں حجاج ابن یوسف کے پاؤں پہ جا کر بیعت کر لی. وہ نیک لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے امام کون ہے، رہبر کون ہے، رہبر اس کے زمانے میں رہ رہے ہیں اسے نہیں پتا، ایسی نیکی کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے اس آدمی نے غلط کام، جوا نہیں کھیلا ہوگا، شراب کباب نہیں کیا اس نے، کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن ایسی نیکی کا کیا فائدہ جس نیکی میں انسان علی کو ہی نہ پہچان سکے، جس نیکی میں انسان سیدھا راستہ ہی نہ پہچان سکے، کیا فائدہ اس نیکی کا؟ وہ نیکی نہ ہونے کے برابر ہے. جس طرح قرآن نے بھی کہا ہے کہ بعض اعمال تمہارے ہابت ہو جائیں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا اکثر اعمال، وہ دیوالیے لوگ عمل کے لحاظ سے جن کو جیت نہیں پتا. یہ کام بہت ضروری ہے عزیزان ہم سب کے لیے. عالم دین، آگاہ، با فکر. اور آج ہمارے پاس جو فکر، نجات دہندہ فکر ہے، وہی جو احترام، سب علماء قابل احترام ہیں، لیکن وہ فکری راستہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا، جسے ہم خود بھی اپنائیں اور جسے اپنے شاگردوں کو اور اپنی امتوں اپنے لوگوں کو بھی انشاءاللہ اس راہ کی طرف رہنمائی کریں کہ خداوند تعالیٰ، چونکہ یہ فکر جہاں بھی پہنچی ہے نجات اور عزت ہی ملی ہے. یہ فکر ایران میں گئی، ایران کو نجات بھی ملی، عزت بھی ملی. یہ فکر لبنان میں گئی، وہاں نجات بھی ملی شیعہ کو اور عزت بھی ملی ہے. اور یہ فکر انشاءاللہ پاکستان میں جب آئے گی تو یہاں نجات بھی ہوگی اور عزت بھی ہوگی انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ وہی حقیقی راہ ہے، قرآن و فطرت کا راستہ یہی ہے جو امام راحل نے بیان کیا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے انشاءاللہ. پروردگار تمام امت اسلامیہ کو ان فتنوں سے خدا رہائی عطا فرمائے، اور پروردگار تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے. ان ظالمین کو خدا ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے. اور بارگاہ الہی میں دعا ہے پروردگارا حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رابر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس کو دشمنوں کے خطر سے محفوظ فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، اور عزاداران سید الشہداء پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب میں، و بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، اور ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما. علماء کرام، مراجع اعظم کی حفاظت فرما، مساجد و مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، عزا خان و امام بارگاہوں کی حفاظت فرما، مجالس، بانیان مجالس، شرکائے مجالس کی حفاظت فرما. اور بارگاہ الہی میں دعا ہے پروردگارا اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام اپنی سلامتی کے لیے، ملت اسلام کے لیے، علماء، مراجع و رہبر معظم کی سلامتی کے لیے و موفقیت کے لیے آپ اپنی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.